بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول واولی الامر الذین ایک مرتبہ درود پڑھیے گا بولنا صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ کے دور میں موجود اصحاب کہ جن کو خود آئمہ نے تعلیم دی آئمہ کے شاگرد اور وہ علماء کے درمیان میں بیٹھ کر فضائل اہل بیت بیان کیا کرتے تھے وہاں تک کا جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا سلسلہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مکتب کے مسلمات کے عنوان سے جانی جاتی ہیں جو چیزیں مکتب کے عنوان سے مسلمات میں سے ہمارے ہاں شامل ہے ان میں سے ایک اہم ترین گفتگو مقام امامت کی ہے مقام امامت کے بارے میں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اب ایک گفتگو کروں گا لیکن کچھ ایک باتیں ہیں جو مجھے بہرحال کہنی پڑیں گی مجبوری ہے میری یہ کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نشست میں جو ہے وہ میں سب کچھ بیان کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک تو مجھ جیسے طالب علم کی حیثیت نہیں ہے کوئی کہ وہ مقام امیر المومنین کو یا مقام امام کو بیان کر سکے میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور جتنی میری حیثیت بنتی ہے یعنی جتنا صدقہ انہوں نے مجھے دیا ہے اس میں بھی میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں سمندر کو جو ہے وہ یعنی یہ دیا ہوا جو ہے یہ سمندر نہیں ہے یہ جو دیا ہوا ہے یہ خود جو میرے پاس ہے وہ ایک سمندر کا قطرہ ہے لیکن جو قطرہ مجھے وہاں سے ملا ہے وہ مجھ جیسے ناچیز کے لیے خود سمندر ہے جو میرے پاس سمندر ہے میں آپ کو ایک نشست کے کوزے میں سمیٹ کر دے دوں یہ میرے لیے ممکن نہیں اس اعتبار سے میں اپنے عجز اور ناتوانی کا اقرار کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے امامت اور ولایت کے اوپر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دیکھیے ہم میں سے کسی کی حیثیت نہیں ان کا جو مقام اصلی ہے اہل بیت کی جو حقیقت واقعی ہے اس کو سوائے خدا کے اور ان کے کوئی نہیں پہچان سکتا ناممکن ہے اصل حقیقت اہل بیت کو درک کرنا ہمارے اصلاً بس کی بات ہی نہیں ہے ناممکن ہے ہمارے لیے اچھا کیا اس کا معنی یہ بھی ایک شبہ ہے جو اس کو ساتھ ساتھ حل کرتا چلوں کہ کیا اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ہم اہل بیت کو پہچاننے یعنی معرفت حقیقی حاصل نہیں کر سکتے تو کیا معرفت کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے یہ کہہ کے کہ بھائی ان کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا لہذا ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں ہمارا مکتب یہ نہیں ہے ہمارا مکتب یہ کہتا ہے کہ پیاسا ابھی آپ نے رمضان کا مہینہ گزارا ہوگا پیاس کی شدت ابھی بھی آپ کے ذہن میں موجود ہوگی کہیں نہ کہیں پیاس جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو انسان کا احساس کیا ہوتا ہے انسان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ میں اگر ابھی مجھے دریا بھی مل جائے تو میں پورا کا پورا پی جاؤں گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ابھی پورے دریا کی بات کر رہا تھا वो एक जग से ज़्यादा पानी नहीं पीता, पी ही नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटी नहीं। लेकिन आया मुराद कैपेसिटी दरिया पीने की नहीं है, तो क्या मैं चार गिलास भी पानी ना पीऊँ? या चार गिलास पीने की अगर मेरे अंदर हैसियत मौजूद है तो कम से कम चार गिलास तो मैं पीऊँ, कम से कम चार गिलास। और ये मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम का लुत्फ और एहसान है हमारे वजूदों पर। देखिए, एक कंडीशन ये होती है कि इंसान पानी पिए और ऐसा पानी पिए कि जिस पानी पीने से उसकी तिश्नगी ना बुझे और फिर वो मजीद तलब करता रहे यहाँ तक कि हलाक हो जाए। एक कैफियत ये है, ये कैफियत पाई जाती है दरिया के समंदर के पानी में। समंदर का पानी पी लें तो वो चूँकि खारा होता है तो बजाय वो प्यास को मिटाने के प्यास की शिद्दत को बढ़ा देता है। ये प्यास की शिद्दत बढ़ते बढ़ते बिलाखिर क्या होता है, इंसान हलाक हो जाता है, सैर नहीं हो पाता। एक कैफियत प्यास के बढ़ने की ये है। एक कैफियत ये है कि कोई शय ऐसी हो कि जब आप उस शय से मुत्तसिल हो तो बजाय वो आपकी प्यास बढ़ाने के आपके ज़र्फ को बड़ा कर दे। जब आपका ज़र्फ बढ़ेगा तब भी प्यास लगेगी आपको, क्योंकि जब तक ज़र्फ पूरा नहीं होगा तिश्नगी बाकी रहेगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत की जो कैफियत है वो दूसरी वाली है। अहले बैत प्यास नहीं बढ़ाते, अहले बैत ज़र्फ को बढ़ा देते हैं। जब आप अहले बैत की मारिफत के किसी मरहले में दाखिल होंगे, एक मरहले में आप पहुंच कर रुक जरूर जाएंगे, आपको महसूस होगा भाई इससे ज्यादा हमारी अकल में नहीं आ सकता। लेकिन जहां आप पुर हुए हैं, अगर आपने वो लेवल अपना मेंटेन कर लिया तो जो आ गया है उसका असर ये होगा कि वो आपके वजूद को, आपकी अकल को, आपकी रूह को वसात अता करेगा। जब वो वसात अता करेगा तो उसकी वसात के आते ही आपको दोबारा अहले बैत को जानने की प्यास आपके अंदर बढ़ेगी। फिर आप उससे अगले मरहले मारिफत में दाखिल होंगे। जब अगले मरहले मारिफत में दाखिल होंगे तो एक लेवल आएगा जिस पर आप फिर शेर होने की कैफियत को महसूस करेंगे। जैसे ही आप शेर होने की कैफियत को महसूस करेंगे वो असर आपके वजूद को और वसअत देगा। लिहाजा ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ना अहले बैत की मारिफत का मरहला तमाम हो सकता है और ना अहले बैत की अता का मरहला तमाम हो सकता है। वहां से अता भी लामहदूद है, लामहदूद, खुदा की ज़ात लामहदूद है। आप जितना मर्जी मारिफत में सिलसिले में आगे बढ़ते चले जाएं, हर अगले मरहले में मारिफत बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा ये कहना कि मारिफत हकीकी हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा जितनी तिश्नगी है उतना भी हासिल ना करो, ये जहालत। वहाँ से जब आप अपनी तिश्नगी के मुताबिक सैराब होना चाहेंगे तो कमाल ये है, आपका काम है सिर्फ सैराब होते रहना। अहले बैत के फजाइल में वो कुव्वत है कि वो आपकी जो वसअत वजूदी है उसको बढ़ाता चला जाए। जब आपके अंदर वसअत वजूदी, आपकी अकल बढ़ेगी, इंसान की रूह में बालिदगी पैदा होगी, खुद ब खुद वो मरा जो फजाइल का अगला मरतबा है उसको दर्क करने के इंसान काबिल होता चला जाता है। लिहाजा आपको वो अफराद भी मिलेंगे कि जिन्होंने मध्य अहले बैत में सैकड़ों जिल्द किताबें लिखने के बाद फिर भी आखिर में ये कहा कि हमसे हक मध्य अहले बैत अदा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। वो हक अहले बैत है, लेकिन हमारी जितनी मारिफत है कम से कम उतना, जितनी हमारी, जितना हमारा ज़र्फ है उतना हम कम से कम मारिफत हासिल कर सकते हैं। अब मेरा नाचीज ज़र्फ जितना जानता है उसकी कैफियत यह कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक जो ट्रेंड ये चला है कि हमने मजलिस हुसैन, मिंबर हुसैन को अपने लिए आसाइश का ज़रिया बना लिया है। हम मजलिस ऐसी सुनना चाहते हैं, हम गुफ्तगू ऐसी सुनना चाहते हैं कि जिससे वज़न पे बोझ, अकल पे बोझ ना पड़े, जहन पर बोझ ना आए, बस दो जमा दो चार करके हमें जन्नत का रास्ता मिल जाए और हम घर चले जाएं। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा आज ये निकल रहा है। यकीन कीजिए मुझे, जवानों के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो मेरे बुजुर्गवार हैं ये मेरी बात की तायद करेंगे कि इसी दीन तशय्यो में, हमारी ही मिल्लत में, हमारा ये मिंबर पूरे दुनिया में इल्म का ज़खीरा समझा जाता था। आपको यकीन ना आए तो आप उलमा के बारे में मालूम करना शुरू कर दें। हाफिज़ किफ़ायत आला अल्लाह मकामहू, پنجاب میں جب درس پڑھا کرتے تھے، مجلس دیا کرتے، آپ کی مجلس میں پنجاب یونیورسٹی اور بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی کے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ کے اساتید اور شاگرد شرکت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مجلس کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں۔ آیت اللہ نقن، لفظ استعمال کر رہا ہوں آیت اللہ، اس لیے کہ قابلیت رکھتی ہے یہ شخصیت، مجتہد العصر، جس کو آج تک شخصیت کو عراق میں اگر آج جا کر آپ کسی کو مجتہد ہندی کہہ کر پکاریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ علامہ نقن ہے۔ آیت اللہ نقن اسی ممبر سے جو مجالس پڑھا کرتے تھے، وہ اگر آپ اس کا لیول آج تلاش کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آج حوزے کے بہت سارے طلاب کو وہ مجلس سمجھ میں نہ آئے، اس لیول کی مجلس اسی ممبر سے پڑھاتے تھے، اور اس عوام کو وہ سمجھ میں آتی تھی، اگر پوری نہ بھی آتی ہو تب بھی وہ اس مجلس سے کچھ لے کر ضرور اٹھا کرتے تھے۔ تب نتیجہ کیا تھا، یہ میرے اپنے بچپنے کی بات ہے، ہمارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہمارے جو ساتھی تھے وہ ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ یار شیعوں کا بچہ بچہ عالم ہوتا ہے، یہ میں نے اپنے بچپن میں سنی، اور ابھی میری داڑھی سفید نہیں ہوئی ہے تو جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے یہ نظر آ رہے ہیں کہ مجھے کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارا بچہ بچہ جاہل ہے، قصور دونوں طرف سے ہے، ایک طرف کبھی بھی، ایک جیسے کہتے ہیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، قصور دونوں طرف سے ہے۔ جب عوام نے گلوکاروں کو، فنکاروں کو، ان کو سننا شروع کر دیا، دین ان سے لینا شروع کر دیا تو نتیجہ سامنے آ گیا۔ ہمارے ہاں علماء کی کبھی کمی نہیں رہی، اس کو اپنے ذہن میں بیٹھانے، کبھی بھی تشیعوں میں علماء کی کا فقدان اور کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مکتب کا واسطہ مدینۃ العلم کے اور اس کے دروازے سے ہو، وہاں پر علماء کا فقدان کبھی نہیں ہو سکتا، اور خدا کا شکر ہے کبھی نہیں ہوا۔ آج بھی ہمارے مکتب کے پاس ہر جواب موجود ہے، فرق مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری عوام کا واسطہ جن لوگوں سے ہو رہا ہے وہ عالم نہیں، امامہ رکھنے سے عالم نہیں بنتا، ہو سکتا ہے میں بھی نہ ہوں، مجھ سے سوال کیجئے۔ اگر میں اپنے ہی مکتب کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اپنے ہی مکتب کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس ممبر پر بیٹھوں، یہ بڑا سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے۔ میرا مکتب کیا کہتا ہے؟ کیا میرا مکتب یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کو فضائل کی دنیا میں بجائے ان کے حقیقت، جو چیز، جو پیغام وہ لے کر آئے تھے وہ پہنچانے کے، میں فضائل کی دنیا میں اہل بیت کو لے جا کر خدا اور خدائی کی ذات اور کبریائی سے جا کر جوڑ دوں، یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہنر ہے؟ یہ ہنر نہیں ہے، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ اب میں کبھی اگر مذاہب پر بحث کروں تو آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ دنیا میں یہ کام ہر مذہب کرتا رہا ہے، آپ نے کوئی نیا کمال نہیں کیا۔ اگر آپ اہل بیت کو اٹھا کر خدائی کے مرتبے تک لے جاتے ہیں تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا ہے، جب سے دنیا میں بت پرستی موجود ہے تب سے یہی ہوتا چلا رہا ہے، جب سے دنیا میں بت پرستی کی جتنی پرانی تاریخ آپ کو مل جائے گی جو کام ہوتا رہا ہے وہ یہی ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے گنوائیں گے تو میں آپ کو مکتبوں کے نام، مذاہب کے نام، اور ان کے اندر بعین ہی یہی کیفیت آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے بغل میں رہنے والی اب وہ سوسائٹی جس کا سب سے زیادہ ہمارے مکتب پہ اثر ہے اور جو ہمارے معاشرے پر جس کا سب سے زیادہ اثر ہے، اس کا نام لینا میرے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ بچوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ رام، کرشنا، ارجن کون ہے؟ یہ کیا واقعی خدا ہیں؟ آپ جائیے ان کی کتابیں پڑھیں، چار کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خدا نہیں تھے، انسان تھے۔ تو وہ جو انسان تھا وہ آج خدا کیسے بنا؟ اس کو خدائی کا مقام دینے والا کون ہے؟ کیا کہیں رام نے اپنے لیے خدا ہونے کا، اس نے کہیں اپنے لیے یہ ادعا کیا کہ میں خدا؟ نہیں۔ ارجن نے کہیں؟ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کو کیا درجہ ہے؟ کیا کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو؟ خدا۔ کیا حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنے آپ کو کہا؟ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور مریم دونوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ بھائی تمہیں میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم جا کر اپنے آپ کو لوگوں کا خدا بناؤ؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں، تو جانتا ہے کہ ہم نے ہرگز کسی کو ایسا نہیں کہا۔ لہذا اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس کو سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ فضیلت میں جو اہل بیت سے درجے کے اعتبار سے فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے فضیلت میں بعض کو بعض سے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا کمال ہے، اس کو اس نے بعض کو نبی بنایا، بعض کو رسول بھی بنایا، جن کو رسول بنایا ان میں سے بعض کو کتاب دی، بعض کو نہیں دی، بعض کو صحف دیے، بعض کو نہیں دیے، بعض کو اس نے صاحب شریعت بنایا، بعض کو اس نے صاحب معجزہ بنایا، بعض کو اس نے اولی العزم بنایا، یہ اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے، اسی نے بعض میں بعض سے فرق رکھا ہے۔ تو اب جو اس نے فرق رکھا ہے اہل بیت سے جو فضیلت میں نیچے ہیں، جب لوگ ان کو اللہ بنا سکتے ہیں، خدا بنا سکتے ہیں، تو اہل بیت کے لیے یہ درجہ لوگوں کو پہنچا دینا کوئی کمال نہیں ہے؟ کیا کمال کیا آپ نے پھر؟ یہ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ وہ چیز جو اہل بیت اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں وہ کیا؟ ایک جملے میں انہوں نے کہہ دیا، کیا کہا؟ کہ ہمیں خدا مت بناؤ، ہمیں خدا نہیں کہنا، اس کے بعد ہماری فضیلت میں جو کہہ سکتے ہو کہو، کم ہوگا، اور یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بدبخت جن کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیسے کریں، جب انہیں کوئی اور راہ نہیں ملتی تو وہ یہ راہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ راہ اہل بیت کے اوپر ظلم کی راہ ہے۔ جس طرح سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان نہ کرنا، اہل بیت کے مقامات کو بیان نہ کرنا ان کے اوپر ظلم ہے، اسی طرح سے اہل بیت کو ان کے مقام سے بڑھا کر خدائی مقام تک لے جانا ظلم ہے، اللہ پر بھی اور اہل بیت پر بھی۔ اور میں نے عرض کر دیا، خدا بنا دینا کوئی کمال نہیں ہے، ایک بڑی لمبی فہرست ہے خداؤں کی، کمال یہ ہے کہ خدا کو جو بچائیں وہ ذات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جو سجدہ کر کے توحید کو باقی رکھے وہ ہے علی مرتضیٰ۔ لہذا میرے مولا نے اپنی پوری زندگی میں، پوری زندگی میں کہیں پر فس تو نہیں کہا، ایک کہاں ملتا ہے تاریخ میں، ہو سکتا ہے زیادہ کہوں میں، البتہ صرف ایک تقریری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یعنی جو کمال ہے جس پر امام نے اپنے لیے خاص طور پر چنا ہو، ورنہ حدیث کسا میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک مقام وہ بھی ہے کہ جس پر مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے، لیکن جہاں پر امام اپنے آپ کو اس طریقے سے کامیاب کہہ رہے ہیں کہ فستو اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ میں کامیاب ہوں، وہ کون سی جگہ ہے؟ سجدہ۔ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ جب بھی میری شہادت کا ذکر ہوگا سجدے کا ذکر ہوگا، اور جب بھی علی کے سجدے کا ذکر ہوگا یہ سجدہ گواہی دیتا رہے گا کہ علی کا خدا اور ہے، اور ہے، علی کا خدا ہے، وہ خدا ہم، اسی لیے ہماری معرفت کی منزل کیا ہے؟ ہم خدا کے ہاتھ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں آ کر، یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار نہ ہماری حیثیت نہ ہمیں پہچان، جتنا کوشش کر سکتے کریں گے، لیکن ہماری معرفت کا کمال یہ، ہم کہتے ہیں اے رب علی، اے خدا حسین، ہم تجھے اس سے بڑے نام سے نہیں پہچانتے، جو تیری شناخت ہے وہ ان کے ذریعے سے ہے، ہم نے تجھے ان کے ذریعے سے پہچانا ہے، تیری صفات اپنی جگہ، تیرے اسماء اپنی جگہ پر، تیری ذات کی معرفت اپنی جگہ پر، لیکن جب میری معرفت کمال پر پہنچتی ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ میں کہتا ہوں علی کا خدا جو خدا ہے بس وہ خدا میرا ہے، حسین کا جو خدا ہے بس خدا میرا ہو، اس سے اوپر میری لیول نہیں۔ بہرحال میں گفتگو کو پھیلانا نہیں چاہتا، صرف جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب جب ہم آتے ہیں اس وادی میں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کو بیان کریں، علمی اور اعتبار سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کو بیان کرنا، ہر مقام ایک تفصیل چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنی سماعتوں کے لیے کو آمادہ کریں گے اس طریقے سے کہ آپ علمی طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو سمجھیں اور پہچانیں، تو یہی سماعتیں انشاءاللہ آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وصل بھی کریں گی، اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سلسلے خود بخود مولا جاری کریں گے۔ عادت بنائیں، کوشش کریں کہ ان مجالس کو، ان گفتگووں کو ترجیح دیں کہ جن میں گفتگو علمی ہو سکتی ہے۔ اب میں واپس پلٹ کر آتا ہوں اس بحث پر جس کو میں نے شروع کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ جو آج کل ایک مسلمات دینی ہمارے، اس کے اوپر ایک سوال اٹھایا گیا، پھر اس سوال کو گھمایا پھرایا گیا اور اس کو پھر ایک عجیب و غریب شکل دی گئی، بظاہر یہ سارے کا سارا سلسلہ پلانڈ ہوا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، اصول یہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو علماء معیار علمی ہمارا چھوڑ گئے تھے اس معیار علمی میں اضافہ ہوتا، شیعہ علمی اور عقلی اعتبار سے ترقی کرتے، اور آج اپنے آپ کو آمادہ پاتے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے لیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی ترقی کا نتیجہ بالآخر آگے پہنچنا ہے ہم نے. علماء نے جو اس لیول پر ہمیں پہنچا دیا تھا اگر ہم اس سے آگے کا سفر کرتے تو اب وہ زمانہ تھا جب ہمیں ولایت اور امامت کے بہت سارے مراحل سمجھ میں آنے کے بعد اب ہم اس مرحلے میں ہوتے جہاں ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا کس کے لیے؟ امام کے لیے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کریں، عالمی سیاست اپنے آپ کو جس رخ پر لے کر جا رہی ہے، آئمہ کی بیان کردہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اپنے رخ کو اب اجاگر کرنے کے مرحلے میں ہیں، اور وہ حالات بنتے جا رہے ہیں کہ جن میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اقدس کا جو زمانہ ہے وہ ہمیں محسوس ہونے لگا ہے کہ انشاءاللہ یہ ظہور نزدیک تر ہے. اب جتنا یہ زمانہ نزدیک تر ہے اتنی ہی آمادگی کی ضرورت زیادہ ہے یا نہیں؟ ہے، قطعی طور پر ہے. اب عوام بجائے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے آپ کو اس سمت میں ڈالے، عوام کی سوچ، عوام کی فکر، عوام کی انرجیز کو موڑ دو دوسرے رخ پر. اس کے لیے کیا کام ہے؟ بہت آسان کام ہے، میڈیا کی طاقت، اس کا استعمال کرو، ایک چینل سے ایک مسئلے کو اٹھاؤ، ایک دو پہ چلاؤ، اور اس کے بعد پھر عوام خود بخود ایک ڈگر پہ چل جائے گی، بجائے اس کی سوچ کا دھارا جس طرف ہونا چاہیے وہ دوبارہ پلٹ کر ان مسائل میں چلی جائے گی جو اصولاً اس قوم کے لیے سالو ہونے چاہیے، حل ہونے چاہیے. امامت کا جو تصور تشیعوں میں موجود ہے پہلے اس کو اپنے لیے واضح کریں، آپ کے لیے باقی تمام کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود بخود واضح ہوتے چلے جائیں گے. اب میں نے عرض کیا کہ میں ایک گفتگو میں امامت کی گفتگو کو سمیٹ نہیں سکتا، علماء نے جلدوں کی جلدیں لکھ دی ہیں تب بھی امامت کی جو گفتگو ہے وہ تمام نہیں ہو پاتی، لیکن بہت مختصر طور پر گویا ایک چارٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو سالو کرنا اب آپ کا مرحلہ. امامت کی بحث میں ایک بات اب یاد رکھیے گا، ان چیزوں کو اپنے لیے ذہن میں جس ترتیب سے میں لے کر چل رہا ہوں اس ترتیب سے رکھیے گا، یہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ جواب آپ کے پاس ہمیشہ حاضر ہوگا. پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا، امامت صرف شیعوں کا ہی اصول دین نہیں ہے، یاد رکھیے گا، صرف شیعوں کا ہی اصول دین نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام کا اصول دین امامت ہے. شیعوں نے خاص طور پر کیوں کہا امامت کو، اس کی وجہ عرض کروں گا انشاءاللہ. امامت اصول دین میں آپ کہیں گے بھائی ہم نے تو اہل سنت کہا نہیں سنا، انہوں نے تو کبھی اپنے اصول دین میں نہیں گنوایا. ان کے نہ گنوانے سے امامت ان کے اصول دین سے خارج نہیں ہوتی، یہ یاد رکھے گا. اصول دین کی تعریف کیا ہے؟ اصول دین کی تعریف یہ ہے کہ وہ اصول دین، دین کی وہ اصلیں، دین کی وہ حقیقی چیزیں، وہ اعتقادات کہ جن کا منکر دین سے خارج ہو جائے، اسے کہتے ہیں اصل دین. وہ عقیدہ، وہ نظریہ جس کا منکر دین سے خارج ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اصل، اسے کہتے ہیں اصول دین. فروعات کیا ہیں؟ فروعات جتنے بھی اعمال عبادی ہیں ان کو کہا جاتا ہے فروعات. اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے اللہ کی توحید پر تو ایمان ہے اور پیغمبر پر بھی ایمان ہے، لیکن یہ باقی پیغمبر یہ میری سمجھ میں نہیں آتے بھائی، تو جیسے ہی وہ کہے گا کر کیا رہا ہوگا؟ اس نے اسی مقام پر اللہ کو جھٹلایا ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ باقی بھی پیغمبر ہیں. اب جو ایک مرحلے میں اللہ کو جھٹلا دے اس کا مطلب وہ توحید پرست نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے. اسے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سب کو ماننا ہے تب توحید کا تقاضا یہ کہ آپ سب کو مانیں چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ انکار نہیں کر سکتے، ماننا پڑے گا آپ کو. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ کو ٹھیک کیجئے، لیکن جب اللہ نے آپ نے مان لیا کہ وہ اللہ ہے تو اب آپ کو ماننا پڑے گا. اسی طرح سے پیغمبر کو آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی پیغمبر کی باقی باتیں تو سمجھ میں آ گئی مجھے، مگر یہ جہاد یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. عین جس مرحلے میں آپ یہ کہیں گے اسی مرحلے میں دین سے خارج ہو جائے. کیوں؟ پیغمبر کو جب پیغمبر مان لیا تو ساری باتیں ماننی ہیں. اب ایک امت اسلامی میں متفق علیہ، یعنی کوئی بھی فرقہ اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس حدیث کا انکار کیا ہو، مستند حدیث ہے اہل سنت کی، تمام اہل سنت کے مکاتب حتی شیعوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جس شخص نے بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا مر گیا، مات امیتت الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کی موت یعنی کیا؟ نہ اس کا توحید پر ایمان، نہ نبوت پر ایمان، نہ کسی اور شے پر، ایسی موت مرے گا، یعنی کافر مطلق۔ حتیٰ اہل سنت کے علماء نے سقیفہ میں ہونے والی جو کاروائی ہے اس کی دلیل اسی حدیث کو بنایا ہے، کہا بھائی سقیفہ میں جانا اس لیے ضروری تھا، پیغمبر کے دفن و کفن کو چھوڑ کر سقیفہ میں جانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر ہم امام نہ بناتے مات امیتت الجاہلیہ۔ بس اب میں سوال کرتا ہوں یہیں پر اہل سنت سے کہ یہ جو امام تم کہہ رہے ہو جس کا نہ جاننا مات امیتت الجاہلیہ کفر کی موت ہو جائے گی، ایسا امام کہ اگر تم نے اس امام کو نہ پہچانا تو گویا تم نے نبی کو نہیں پہچانا، گویا تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، ایسا امام، اس کی جو امامت ہے کیا اس کی امامت کے اوپر نبی کی نبوت ٹھہری ہوئی نہیں ہے؟ اس امامت کے اوپر نبی کی نبوت ٹھہری ہوئی ہے یا نہیں ٹھہری ہوئی؟ بھائی نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس امام کو نہیں پہچانا تو گویا میرے اوپر ایمان نہیں لائے، تو جس کی امامت کا اعتراف نبی کی نبوت کا اعتراف بن جائے اس کی امامت کا مقام نبی کی نبوت سے کم ہونا چاہیے یا کم از کم برابر ہونا چاہیے؟ صرف فرق کیا رہ جائے گا؟ فرق یہ رہ جائے گا کہ وہ نبی ہیں ان کے اوپر وحی آئی ہے، یہ اس کے اوپر وحی نہیں آئی، لیکن یہ امام کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانا گویا رسالت ہاتھ سے چلی جائے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی میں تو نہیں کہہ رہا نا، پیغمبر کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہیں پہچانا اس کو تو گویا تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ اب اگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ایسا ہے کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لائے تو گویا مجھ پر ایمان نہیں لائے، تو اب نبوت کا جو نبی ہونے کی کیفیت ہے اس کو نکال کر اس درجے کی جو کیفیت بنتی ہے وہ وہی بنتی ہے جو پیغمبر کی ہے۔ اگر یہ مقام آ جائے تو پھر پیغمبر کی جب ہم نے نبوت کو ہٹا کر دیکھا، اب جس کی وجہ سے پیغمبر کی نبوت پوری ہو رہی ہے اس کا درجہ وہی ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کا ہے، ماں سوائے تک باغے تمام نبوت کے، نبوت کے تمام شعونات کو چھوڑ کر، اب جو درجے میں خود پیغمبر کے برابر ہو تو جس پیغمبر کی برابری باقی انبیاء نہ کر سکے وہ امامت جو اس کے برابر ہوگی اس کی برابری کر سکیں گے؟ نہیں کر سکے۔ یہ ایک مرحلہ اس روایت سے۔ اب آ جائیے دوسرے مرحلے پر، ابھی میں اس کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، میں نے اس بات میں کچھ مکمل کرنی ہے، یہ ادھوری بات چھوڑی ہے میں نے، لیکن ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے علماء سے سوال کیا، میں نے کہا کہ کیا سارے انبیاء برابر ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، فضلنا بعضہم علی بعض، قرآن کی آیت ہے، اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو پھر میں نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ پھر سب سے زیادہ افضل انبیاء کون ہیں؟ کہا اولی العزم انبیاء ہیں۔ کیا سارے اولی العزم کتنے ہیں جی؟ کہا چھ۔ چھ کے چھ برابر ہیں؟ کہا نہیں، چھ کے چھ برابر نہیں ہیں، بلکہ چھ میں بھی ایک درجہ اور ہے جو سب سے افضل ہے، وہ کون سا درجہ ہے؟ کہا ختم رسالت کا۔ بس مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ختم رسالت سب سے اعلیٰ درجہ ہے انبیاء میں، ختم رسالت سب سے اعلیٰ درجہ ہو گیا انبیاء میں۔ اب اگر ختم رسالت سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے تو اب اس درجے سے جو شے مطابقت پیدا کرے گی وہ خود بخود بقیہ جو درجات ہیں ان سے افضل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو اب میں نے آ کر قرآن سے کہا، میں نے کہا پروردگار یہ جو تو آج کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ کون سا دن ہے؟ کیا یہ پیغمبر کو نبوت ملنے والا دن ہے؟ کیا یہ پیغمبر پر وحی کے اتمام کا دن ہے؟ کیا یہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے اتمام کا دن ہے؟ ہر دفعہ مجھے نفی میں جواب آیا، اس لیے کہ یہ آیت جب اتری تو پیغمبر کی نبوت کی پہلی منزل نہیں ہے۔ اے پروردگار کیا قرآن کو تو ختم کر رہا ہے؟ کہا نہیں، قرآن کی آیات اس کے بعد بھی آتی رہیں گی، اس کا مطلب قرآن کے نزول کا مقام بھی نہیں ہے، یہ وہ مرحلہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر پر ہم نے وحی کے سلسلے کو تمام کیا، آج چونکہ آخری وحی آ رہی ہے اس لیے ہم نے یہ کہہ دیا، بس اس کا مطلب اس کا تعلق قرآن سے بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار کیا احکام کے اتمام ہونے کا کہا نہیں، احکام بھی جب تک ہمارا نبی باقی ہے اور اعمال انجام دیتا رہے گا تب تک احکام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو پروردگار، نہ احکام پورے ہو رہے ہیں اس دن، نہ قرآن پورا ہو رہا ہے اس دن، نہ نبوت سے اس کا تعلق ہے، تو پھر تعلق کس سے ہے؟ کہا جاؤ اسی سورہ میں کچھ آیات کے بعد تمہیں نظر آ جائے گا کہ جب میں اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہوں گا بلغ ما انزل الیک، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ شے، کہ اگر تم نے نہ پہنچائی فما بلغت رسالتا، اے میرے حبیب اگر تم نے یہ نہیں پہنچائی تو گویا تم نے اپنی رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا، تمہاری رسالت ٹھہری ہوئی ہے اس پیغام کے اوپر۔ تو میرے اللہ یہ جو پیغام ہے یہ کس شے کا پیغام ہے؟ تو جواب آئے گا کہ جاؤ غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر دیکھو، تمہیں مل جائے گا پیغمبر نے کیا پہنچانا تھا۔ کیا پہنچایا پیغمبر نے؟ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اشارہ کر کے کہا ہذا، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اور علی نکال کر لیا اور کہو کہ یہ علی مراد تھا وہ علی مراد نہیں تھا۔ ہذا کے اشارے نے پوری تاریخ کو ایک ذات کے اوپر متمرکز کر دیا جس ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مقام کی حساسیت کو سمجھیں، پیغمبر جانتے ہیں اس میں بڑی قیل و قال ہوگی لوگوں کو، کوئی ولایت کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرے گا، کوئی غدیر کو حذف کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی روایت کا منکر ہو جائے گا۔ لہذا تمام چیزوں کا اہتمام ایسے کیا نبی نے کہ آج تک تاریخ میں غدیر کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب میرا آپ سے سوال صرف یہ ہے کہ اگر علی کی ولایت وہ مقام ہے کہ جس کو بیان نہ کرنے سے پیغمبر کی رسالت پوری نہیں ہوتی، تو یہ ولایت کہ جو اس ختم رسالت کی محافظ بن کر آئی ہے، ختم رسالت کے علاوہ تمام درجوں سے زیادہ افضل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ عقل انسان کی کہتی ہے کہ ختم رسالت جس کے اوپر متوقف ہو جائے، پیغمبر کی رسالت جس چیز پر متوقف ہو جائے، اور یہ عام پیغمبر نہیں ہے، یہ ختم رسالت ہے، لہذا خود ختم رسالت سے، خود ختم رسالت کے علاوہ یہ ولایت وہ ولایت ہے جو تمام درجوں سے، اس لیے کہ ختم رسالت جس اگر ادا نہ کرے تو جس سے متزلزل ہو سکتی ہے، تو پھر باقی تمام کی تمام جتنی بھی نبوت کے درجے ہیں وہ متزلزل ہوں گے۔ اب آ جائے تیسرا مرحلہ، وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے جہاں سے مشکل شروع ہوئی، وہ مشکل یہ شروع ہوئی ہے کہ یہی جو امامت ہے اس کی اصل، میں نے عرض کیا اہل سنت میں بھی یہ کیا ہے، اصول دین۔ جہاں سے کام خراب ہونا شروع ہوا وہ مرحلہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت میں یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جب انہوں نے اس امامت کا معنی کیا لیا، انہوں نے کہا بھائی امام تو ہونا چاہیے لیکن امام کا تعین نعوذ باللہ بن ذالک اللہ نے اور رسول نے نہیں کیا۔ یہ وہ پہلا شبہ ہے تاریخ میں جہاں سے بحث شروع ہوتی ہے۔ اب یہ بالکل ابتدا میں ایک سوال میں کروں گا، اور اس سوال کو بھی ہمیشہ اپنی پاکٹ میں رکھیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ سوال اب اتنی شدت کے ساتھ کیا جائے تاکہ اب ہمیں بھی پتہ لگے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے، اور یہ ہے متفقہ طور پر، بالکل مطمئن رہیے گا کہ دیکھیے، یا تو پیغمبر نے اپنے زمانے میں کسی کو اپنے بعد جانشین بنایا ہے یا نہیں، دونوں میں سے ایک صورت حال ہے۔ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بنایا اور پتہ نہ لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ ان کے درمیان کی کوئی راستہ ہے، کوئی ہے راستہ تو مجھے بتلا دیجئے، کوئی تیسری سچویشن اگر بنتی ہے تو، یا پیغمبر نے بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو بھی، آپ سمجھتے ہیں ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی بنایا ہے، تو پھر نس صریح نس لے کر آئے، من کنت مولا جیسی، من کنت مولا جیسی صریح نس لے کر آئے۔ یہ جو صریح نس ہے یہ آ کر کہے کہ جی فلانی کو ہاتھ پکڑنے کے بعد پیغمبر نے کہا یہ ہے میرے بعد میرا جانشین، ایسی صریح نس لے کر آ جائے۔ اور علی مولا کائنات کے بارے میں صرف ہماری نہیں، میں اب اگر روایات کے باب میں چلا جاؤں کہ جہاں میں اہل سنت کی روایات آپ کو بیان کرنا چلے جاؤں کروں کہ صرف اہل سنت کی کتابوں سے روایات، تو مجھے کئی جلسے چاہیے کہ میں صرف وہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو اہل سنت نے بیان کیا۔ اب میں وہ جلسات نہیں بیان کروں گا، میں آپ کو چند ایک کتابیں بتا رہا ہوں، ہمارے علماء کی کتابیں ہیں جس میں ریفرنس کے ساتھ اہل سنت کی جن جن کتابوں میں مولا کائنات کے حوالے سے روایات ذکر ہوئی ہیں ان کو لکھ کر۔ ان میں سب سے پرانی اور سب سے قدیم کتاب ہے احقاق الحق،
احقاق الحق و ابطال الباطل، اس کے لکھنے والے ہیں شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ۔ جناب قاضی کا زمانہ کون سا ہے؟ جہانگیر ملعون کا۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے آپ کو شہید کروایا۔ اب جہانگیر کتنا پرانا بادشاہ ہے یہ میں سوال پوچھ لوں گا تو نوجوان پارٹی تو ہماری ویسی ہی تاریخ کے اعتبار سے ڈھیلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بہرحال آپ جائیے گا ذرا تاریخ میں، آج گوگل لکھ کے دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جہانگیر کتنا پرانا آدمی ہے۔ تو جہانگیر کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے احقاق الحق، 15 سے 20 جلدیں ہیں اس کتاب کی۔ اس کتاب یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کو شہید کروایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حیثیت ہی یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے، علماء اہل سنت کی کتابوں سے مولا کائنات کی ولایت اور امامت کے اوپر دلیلیں پیش کی ہیں اور روایات پیش کی ہیں۔ ہم سے آپ نص مانگیں گے تو ہم نص کی ابتدا اگر کرنا چاہیں تو حضرت آدم کی جو پیدائش ہے اس کے سلسلے سے ہم لا سکتے ہیں سندیں، لیکن اگر کم سے کم سند بھی چاہیے تو دعوت ضلع شیرہ سے ہم جب سلسلہ شروع کریں گے تو آخر تک پیغمبر کی ہمارے پاس مولا کائنات کا لفظ کہہ کر وصیتی و خلیفتی موجود ہے ہمارے پاس، نص سے ولایت امیر المومنین پورے کے پورے ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ اب جتنی کلیئر ہمارے پاس ہے اتنی ہی کلیئر یا تو آپ لا کر دکھا دیں، آپ لا کر بتا دیں کہ جی اتنی ہی کلیئر ایسی، یہ دیکھیں فلاں شخص کے لیے پیغمبر نے کہا وصیتی و خلیفتی، لا کر دکھا دیں اتنی کلیئر۔ تو اب ہمارے علاوہ پورے باقی تمام علماء جتنے بھی مکاتب اہل سنت ہیں ان کا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، یہ متفق علیہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، بھائی کہا اب پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو معرفی نہیں کیا، کسی کو نہیں بنایا، اور ادھر سے پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا کہ مم ماتا ولم یارف امام زمانے ہی ماتم بتت الجاہلیہ۔ اب یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیغمبر نے جب یہ حدیث کہی ہے کہ مم ماتا ولم یارف امام زمانے ہی ماتم بتت الجاہلیہ، تو تمہیں تو یہ سمجھ میں آ گئی حدیث، اور تمہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہر زمانے کا امام ہونا چاہیے تھا، وہ صحابہ جن کا تم گن گاتے ہوئے نہیں تھکتے، کیا ان صحابہ کے ذہن میں سوال نہیں آیا ہوگا اور انہوں نے پیغمبر سے سوال نہیں کیا ہوگا کہ یا نبی اللہ آپ کے بعد امام کون ہوگا ہمارا کہ جس کی معرفت نہ حاصل ہونے پر ہم جاہلیت کی موت مریں گے؟ سوال ہے یا نہیں؟ جب آپ اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی امام ہونا چاہیے تو کیا اصحاب کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ جب پیغمبر جانتے ہیں کہ میرے پاس صورتحال ایسی ہوگی تو کیا واقعاً پیغمبر کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کسی کو امام بنا کر جاؤں تاکہ میری امام؟ مگر پیغمبر ہمیں آگ سے بچانے کے لیے نہیں آئے، مگر پیغمبر ہمیں کفر اور جہالت سے نکالنے کے لیے نہیں آئے۔ تو پیغمبر نے یہ تو بتا دیا مجھے کہ دیکھو تم نے امام کو نہ پہچانا تو تم جاہلیت کا شکار ہو جاؤ گے، لیکن وہی پیغمبر مجھے یہ نہ بتائے کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے، تو ایسا نبی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی ایسا ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے میرے بعد اگر امام نہیں پہچانا اپنے زمانے کا تو تم جاہلیت کی موت مر جاؤ گے، لیکن مجھے یہ نہیں بتا رہا کہ وہ امام کون ہوگا جو مجھے اس جاہلیت سے بچا لے گا، تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ۔ چلو خیر، آپ کا کہا ہم نے مان لیا کہ پیغمبر نے یہ حدیث کہی اور اس کے بعد کسی کو منائے بغیر چلے گئے، میں نے مان لیا، آپ نے کہا میں نے مان لیا۔ اب مگر میں نے آپ کی یہ بات مان لی تو میرے ایک سوال کا جواب دیجئے گا، آپ جو دوسرا نعرہ حدیث حدیث کا لگاتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ کس چیز کا نام حدیث ہے؟ آپ نے کہا حدیث پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل یا پیغمبر کی تقریر، اس کو کہتے ہیں حدیث، یعنی یا پیغمبر کچھ کہیں گے حدیث کہلائے گی، پیغمبر کچھ کریں گے حدیث کہلائے گی، پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو اور پیغام اس سے روک دے تو وہ حرام، نہ روکیں تو حلال، اسے تقریر۔ اب مجھے یہ بتلائیے کہ یہ جو امام بنانے کا کوئی قول آپ کے پاس ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو میرے بعد کسی کو امام بنا لینا؟ چلیں کوئی فعل امام رسول کا ایسا دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیغمبر کے اس فعل سے یہ پتہ لگتا ہو کہ پیغمبر کے بعد امام بنانا عوام کا کام ہے۔ فعل نہیں تو تقریر دکھا دیں کہ کہیں کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور پیغمبر نے دیکھ لیا ہو امام امام کھیل رہے ہیں، میرے بعد کون امام بنے گا، और इमाम पैगंबर ने चुप हो गए हो या ताइद में कहा हो, हाँ भाई फलानी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरे बाद ऐसे ही बना लेना भाई, तकरीर ऐसे ही होगी ना, इसके अलावा कैसे होगी। या तो इनमें से कोई चीज़ ला कर दिखा दें, अगर ना आपके पास कौल है ना फेल है ना तकरीर है, तो फिर मुझे बताइए कि पैगंबर की सुन्नत अपने बाद जानशीन बनाना बनी या ना बनाना बनी। क्या कह रही है पैगंबर की सुन्नत? पैगंबर की सुन्नत कह रही है कि पैगंबर का काम, पैगंबर ने कभी अपने बाद जानशीन नहीं बनाया। अगर पैगंबर ने अपने बाद जानशीन नहीं बनाया तो पैगंबर की सुन्नत हुई जानशीन ना बनाना। अगर पैगंबर की सुन्नत जानशीन ना बनाना है तो फिर जानशीन बनाना ऐन बिदत हो जाएगी आप ही के फिक्र के मुताबिक। तो या तो ये कह दो कि ये सारी खिलाफत का निज़ाम बिदत है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। अब मुश्किल कहां से, अब देखिए, अब बात यहां से शुरू कर रहा हूं मैं दूसरी। जब आपने इमामत के माना ही गलत किए, जब आपने इमामत को समझा ही गलत, जब आपने इमामत के बारे में ये समझा कि ये हुकूमत का खेल है, आज नबी के हाथ में है, कल जिसके हाथ में आ जाएगी वही खलीफा वही इमाम, जब आपने इसको समझा ये, तो नतीजा मलूकियत में निकला। आपका खिलाफत का निज़ाम दुनिया से धर्म भरम होकर ख़त्म हो गया। आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे आलम इस्लाम को ये चैलेंज कर रहा हूँ, लाकर दिखा दो हमारा अपना वो इमाम कि मम माता वलम यारिफ इमाम जमान ही माता मैतिल जाहिलिया, जिसके ऊपर ये रिवायत सिद्ध करती हो, वो इमाम ला कर दिखा दो, लाकर दिखाए ना वो इमाम कि जिसकी मारिफत आज उलमा अहले सुन्नत में जितने भी अहले सुन्नत हैं, लाकर दिखा दें कहीं ये वो इमाम है, ये वो आदमी है जिसकी मारिफत का ना होना लोगों को जाहिलियत की मौत मरवा रहा है, लाकर दिखा दी। हम जब पूछेंगे हम अपने नाम का इमाम का नाम भी बताएंगे और सब कुछ बताएंगे आपको। लिहाजा हमारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब मसला क्या हुआ, जब आपने इमामत का माना ही गलत किया, आपकी नजर में इमामत क्या हो गई, एक दुनियावी ओहदा। इमामत के हवाले से ये बहस मैं इस पर कर चुका हूं और जो भी दोस्ताना में, चूंकि ये यहां पर तफसील अर्ज नहीं कर सकता कि इमामत का तायुन क्या होना चाहिए। इमामत हमारे बाद हमारे नज़दीक शियों के नज़दीक, ये याद रखिएगा, अल्लाह ने जनाब आदम से ये सिलसिला शुरू किया है और जब तक दुनिया में एक आदमी अगर बाकी रहेगा तो हादी का बाकी रहना वाजिब है। हादी से ये कायनात शुरू हुई थी, हादी के वजूद पर ख़त्म होगी। अब इसके ऊपर अगर आपको दलील चाहिए तो मैं दलीलें और भी बहुत सारी दे सकता हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है। हादी से शुरू हुई है, हादी पर ख़त्म होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में एक आदमी भी बाकी रह जाए और हादी बाकी ना हो। ये याद रखिएगा, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो अल्लाह की अदालत के ऊपर हर्फ आएगा, इसका ताल्लुक तौहीद से चला जाता है। लिहाजा हादी से शुरू हुई, हादी पर ख़त्म होगी, हादी हमेशा रहेगा। जब तक अल्लाह ने यह देखा, अब इसके ऊपर पीछे बहुत सारी अदिल्ला हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, दलीलों से साबित कर सकता हूं कि क्यों नबूवत एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जानी चाहिए। यह दलीलों से साबित है कि नबूवत को एक मरहले पर ख़त्म हो जाना चाहिए था और अल्लाह ने उसका इंतज़ाम किया और क़ुरान को मुकम्मल करके अल्लाह ने वही रिसाली, अब ये जुमला अपने कानों में बैठा लें, सिर्फ वही रिसाली, सिर्फ वही रिसाली जो है इसका अल्लाह ने इसका सिलसिला मुनक़ते किया है। वरना वही की आठ और किस्में से हैं, आठ और किस्में हैं जिनमें से और दीगर किस्मों में से बहुत सारी किस्में अब भी जारी हैं। ऐसा नहीं है वही सिर्फ वही रिसाली, सिर्फ और सिर्फ वही रिसाली, रिसालत का जो काम होता है वो वही मुनक़ते हो गई है। इसी वही का मुनक़ते होना ख़त्म रिसालत कहलाता है। ख़त्म रिसालत के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया लेकिन हिदायत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। जब नबूवत ख़त्म हो जाती है और जो सिलसिला आगे शुरू होता है उसी सिलसिले का नाम इमामत है। लिहाजा इमाम उसी तरह से मासूम होता है जिस तरह से नबी होता है, इमाम उसी तरह से मंसूस मिनल्लाह होता है जिस तरह से नबी होता है, इमाम उसी तरह से अल्लाह से राबते में होता है जिस तरह से नबी होता है। लिहाजा ता कयामत जब तक दुनिया में रमज़ान आता रहेगा और रमज़ान में शब कद्र आती रहेगी, शब कद्र की ये आयत के तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बेइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्ल अम्र, ये आयत चीख चीख कर कहती रहेगी, ज़मीन पर कोई साहिब अम्र होना चाहिए जिसके पास ये अल्लाह का अम्र आए, जिसके पास ये सारे फरिश्ते आए। लिहाजा ये सिलसिला क्या समझा रहा है, ये सिलसिला ये समझा रहा है کہ یہ اس طرح کی امامت اس کا باقی ہونا ضروری ہے. اب اہل سنت نے امامت کے جو معنی کیے وہ تین شکلوں میں ظاہر ہوئے، یا خلافت کی شکل میں، یا امامت فقہی کی شکل میں، یا ملوکیت کی شکل میں، بادشاہ. بعض لوگوں نے کہا جی اس سے مراد بادشاہ. اب فاجر و فاسق ہو جیسا بھی ہو، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کہا جی بادشاہ ہی وہ امام ہے. اب بادشاہ فاسق اور فاجر، اور روایت یہ کہہ رہی ہے مماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا متت الجاہلیہ، جو خود جاہلیت کے انت مقام پر کھڑا ہوا ہو اس کی معرفت دوسروں کو جاہلیت سے بچا رہی ہو، یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ جو مرحلہ ہے امام کا اور امامت کا، یہ جو تین معنی انہوں نے کیے، آیا قرآن سے یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، اس پر امامت اور ہدایت کے عنوان سے میں نے پورا اشرا پڑا ہے اور یوٹیوب پر موجود ہے، چینلز پر موجود ہے. اگر آپ کے پاس فرصت ہو، وقت ہو، تو اس کو جا کر دیکھیے گا. اس میں میں نے قرآن سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نہ اس معنی میں جس معنی میں اہل سنت خلافت کہتے ہیں، نہ خلافت لوگوں کا کام ہے بنانا، جس معنی میں امام کہتے ہیں، حتیٰ امام بھی بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ دین کے دائرے میں بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو بادشاہ بنانا بھی لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ بناتا ہے. وہاں پر میں نے آیات سے، قرآن سے ثابت کیا ہے، امام بھی اللہ، خلیفہ بھی اللہ بنائے گا. انی جائل فی الارض خلیفہ، امام بھی اللہ بناتا ہے. انی جائل للناس اماما، حتیٰ بادشاہ بھی اللہ بناتا ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوتا ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. تو بادشاہ بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. لہذا عوام کو کہیں پر بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اب جب کیفیت ہے، آپ نے چونکہ امامت کا معنی غلط کیا ہے، لہذا آپ کو امام ہمیشہ نبی سے نیچے ہی نظر آئے گا. اس لیے کہ آپ نے جس کو امام بنانا ہے، آپ نے جس کو خلیفہ بنایا ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ اس کے پاس علم لدنی ہے، نہ اس کے پاس منصوص من اللہ ہونے کی کوئی دلیل ہے. تو ایسا جب آپ بنائیں گے خود سے تو وہ کیا ہوگا، یقیناً وہ نبوت کے درجے سے نیچے ہوگا. تو آپ کے بنائے ہوئے سارے لوگ نبوت سے نیچے ہیں، اس میں ہمیں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب جس کو ہم امام کہہ رہے ہیں، اور اس کو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اہل سنت برادران سے یہ بات کہوں، اس لیے کہ اب یہ کہنے کا وقت ہے کہ دیکھیے، آپ نے جس کو کہا کہ یہ امام، آپ کی اپنی ہی فقہ، آپ کی اپنی ہی فقہ کے مطابق اگر کوئی شخص ان کی خلافت کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اور اس کی اب ایک دلیل اور بھی دیتا چلا جاؤں، کیونکہ صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہے اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی کی خلافت کو اتنا نہیں مانا تھا، کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور جناب زہرا کا جنتی اور سرداراں نے، جنت کی خواتین کی سردار ہونے کا آپ کے پاس، ہمارے پاس نص موجود ہے. لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کسی کو خلیفہ مانے بغیر اس دنیا سے جانا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ امام نہیں ہے کہ جس کی معرفت کے بغیر کوئی دنیا سے جائے تو ماتا متت الجاہلیہ ہو. اور ویسے بھی یہ چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، علامہ اہل سنت کی آپ خود فقہ کی کتابیں جا کر دیکھ لیں، خود فقہ کی کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ اس طرح یہ جو خلافت ہے، اس خلافت کو ماننے والا کافر نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیں کہ خلیفہ کو نہ ماننے والا کافر ہے، تو جو جو مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ان کی اپنی فقہ کے مطابق وہ کافر ثابت ہو جاتا ہے، اپنی فقہ کے مطابق کافر ثابت ہو جاتا ہے. تو اب اگر آپ نے مجھ سے یہ کہنا ہے، مجھ سے یہ کہنا ہے کہ قبلہ آپ خلیفہ کو نہیں مانتے، آپ کافر ہیں، تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ جس نے تیسرے چوتھے خلیفہ کو نہیں مانا، پہلے اس کو کافر کہو، پھر مجھے کافر کہہ کر قتل کر دینا، میں حاضر ہوں، بالکل حاضر ہوں، تم یہ لگاؤ فتویٰ، بالکل. اسی لیے یہ جو آج کل یہ ناموس صحابہ، ناموس صحابہ کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ناموس صحابہ کا نام لے کر ناموس صحابہ کو برباد کرنے والوں کو بچانے کا حربہ ہے. اور میں اسی ممبر سے یہ آج بات کر رہا ہوں، ناموس صحابہ کے بل کے لیے ہم، میں خود شخصاً جاؤں گا، خود جا کر یہ ناموس صحابہ کا جو بل ہے یہ پاس کرانے جاؤں گا. لیکن ایک شرط ہے میری، وہ یہ شرط ہے کہ تاریخ میں جس کسی نے بھی سب سے پہلے کسی صحابی کے گھر کے دروازے کو جلایا ہو، کسی صحابی کو گالی دی ہو، کسی صحابی کے گلے میں رسی ڈالی ہو، کسی صحابی رسول کو گالی دینے والے، ان کو پہلے اعلیٰ لینان کافر کہو، اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ خود جائیں گے ناموس رسالت کا بل پاس کرانے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ صحابہ ہماری سر آنکھوں پہ، ہم صحابہ کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ کہو تو صحابی لے کر آؤ، سلمان جیسا صحابی لے کر تو آؤ، ابو ذر جیسا صحابی لے کر تو آؤ، پھر دیکھو ہم کس طرح سے جانے قربان کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ناموس صحابہ کی آڑ میں کسی اور کو بچانا چاہتے ہو، ناموس صحابہ کی آڑ میں تم ناموس صحابہ کو برباد کرنے والوں کو بچانے کے لیے اگر جا رہے ہو تو یہ نہیں ہونے دیں گے ہم، اس لیے کہ ناموس صحابہ کے اصل محافظ ہم ہیں۔ اور ہم یہ تم سے کہتے ہیں، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ناموس صحابہ کو پائمال کرنے والے کو کافر ڈکلیئر کرو، پھر جتنے بل منظور کروانے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ جو سارے سلسلے ہیں جن کو امامت اور ولایت کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے، لہذا میں اپنے تمام اہل سنت جتنے بھی میرے دوست ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا، آپ نے جو خلافت اور سلسلہ انٹروڈیوس کروایا ہے، آپ ہی کی فقہ کے مطابق اگر اسے کوئی نہ مانے وہ کافر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے اپنے اور خدا کے درمیان میں ایک مرتبہ بیٹھ کر یہ سوچنا، اپنے اور خدا کے درمیان میں ایک دفعہ یہ سوچنا کہ جس امامت کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے جاری کردہ سلسلہ ہے، نبوت کی طرح سے جاری کردہ سلسلہ ہے، اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، تو تم اسی طرح سے مخالف ہو نبیوں کے جس طرح سے بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے۔ اس لیے کہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ منصوص من اللہ ہے، اور ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ ہم اپنی جیب سے کسی کو لا کر امام نہیں بنا رہے، ہم اپنی خوشی سے کسی کو لا کر امام نہیں بنا رہے، ہمارے پاس نص صریح ہے، اور یہ تمام کی تمام نصوص حتی علماء اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ یہ جو کتاب میں نے آپ کو احقاق الحق بتائی، ایک جناب المودہ، دو کوکب دری سے، اور اس کے علاوہ بے تحاشا ایسی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس کہ جس میں علماء اہل سنت کی کتابوں میں، حتی پیغمبر نے ان کی اپنی کتابوں میں صحائے ستہ کے علاوہ بھی، اور بہت ساری ان کی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کے اندر حتیٰ وہ روایات بھی موجود ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جن میں اپنے 12 جانشینوں کے نام گنوائے ہیں، ان کی کتابوں میں وہ روایت آج بھی موجود ہیں کہ جن کے مطابق مہدی آخر پیغمبر کی نسل سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، امام کا 12 جانشین پیغمبر کا 12 جانشین ہوگا، یہ ساری کی ساری روایات موجود ہیں۔ میں گفتگو کو، اور اب جتنی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو میری گفتگو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں ڈسپرس پھیلی بھی لگے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے عزیزان من کہ اگر میں گفتگو کو ترتیب سے کرنا چاہوں تو مجھے ایک مفصل بحث کی ضرورت ہے کہ میں ایک ترتیب سے گفتگو کو شروع کروں، ہر مقام کو، ہر مرحلے کو آپ کے لیے واضح کرتا چلوں، قرآن سے، روایات سے، عقلی دلیلوں سے ثابت کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے وقت درکار ہے، اور کبھی اللہ نے فرصت دی تو انشاءاللہ ان جتنے بھی مطالب ہیں ان پر بحث کریں گے۔ انہی میں سے ایک بحث، اہم بحث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا کام آج گفتگو میں آپ کو صرف چارٹ بتا کے جاؤں گا، اس چارٹ میں سے گفتگو آپ خود اٹھائیے گا، اس کو پھیلائیے گا، خود بخود آپ کے لیے بہت سارے مطالب حل ہو جائیں گے۔ آخری گفتگو، اور میں آپ کے وقت کو، زحمتوں کو تمام کروں، کہ اہم ترین گفتگو ان تمام گفتگو کے ساتھ، اگر ولایت پر صحیح معنی میں عقلی اور علمی گفتگو کی جائے تو عقلی طور پر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، خصوصاً ان 14 معصومین کی جو ولایت ہے، خدا کے بعد ان کی ولایت پوری کائنات کے اوپر ثابت ہے عقلاً، نقلاً نہیں، نقلی تو ایک الگ بحث ہے، عقلاً ولایت ثابت ہے عقلی طور پر۔ یہ ولایت کب ثابت ہوگی؟ جب مجھے ولایت کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ کل انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے کروں گا ولایت کی، چونکہ کل کی جو بحث ہے وہ تقریباً اسی سے مربوط ہے۔ یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے آج تک ولایت کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں، حتیٰ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہم نے 1400 سال سے جو ولایت کے معنی لیے ہیں وہ معنی کیا ہیں۔ آپ ابھی بھی، اب 1400 پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا سمجھا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن موجودہ دور میں میں کسی سے بھی پوچھوں کہ بھائی ولی خدا کون ہوتا ہے تو جواب میں ملے گا جی ولی خدا وہ ہوتا ہے جو معجزات دکھاتا ہے، ولی خدا وہ ہوتا ہے جو کرامات دکھاتا ہے، ولی خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کے دروازے پر حاضری دو، منت مانو تو حاجات پوری ہو جاتی ہیں، جو بچہ دلا دے، نوکری دلا دے۔ ہمارے ہاں جو ولایت کا تصور ہے وہ بس اتنا ہے، یہ ولایت کا تصور ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ولی خدا کون ہے جی؟ جو معجزہ دکھا دے. ولی خدا کسے کہتے ہیں؟ جو کرامت دکھا دے. یہی ہے نا. ہم نے ولایت کے 14 سال سے جو مانا سمجھے, 1400 سال میں ولایت کے جو ہم نے مانا سمجھے وہ یہ ہے. ایسا نہیں کہ یہ ولایت کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ ولایت کا ایک حصہ ہے, پوری ولایت نہیں ہے. ولایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ولی خدا وہ ہے جس کے عوامر میری گردن کے اوپر ہیں. ولایت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ولی خدا وہ ہوتا ہے کہ میری باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے. ولی خدا وہ ہے میں نے جس کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہے, جو میرا حقیقی سرپرست ہے, جو میرا حقیقی مولا ہے, جس کا میں بندہ اور غلام ہوں. اب جب میں بندہ اور غلام ہوں تو اس کا معنی کیا ہے؟ میری گردن اس کے پاس, میں بندہ اس کا ہوں, غلام اس کا. یعنی کیا؟ جو حکم وہ دے گا مجھے کرنا ہے, جس چیز سے وہ روک دے اس سے مجھے رکنا ہے. یہ ولایت کا معنی میں نے ہمیشہ سائڈ پہ رکھا, وہ ولایت کا معنی میں نے ہمیشہ پکڑ کے رکھا. اب جب وہ ولایت کا معنی میں نے پکڑ کر رکھا تو مجھے 1400 سال میں تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ولایت ہوتی کیا ہے, کیونکہ میں معجزہ اور کرامت کے ڈیفینیشن سے کبھی آگے ہی نہیں نکلا. اللہ بھی ولی ہے کیا؟ معجزے دکھاتا ہے؟ اللہ ولی ہے اس لیے کہ کرامت دکھاتا ہے؟ نہیں. اللہ ولی اس لیے ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا مولا ہے. نبی مولا ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ معجزہ دکھاتا ہے, کرامت دکھاتا ہے. نبی اس لیے میرا مولا ہے کہ اس کا ہر حکم میرے اوپر واجب ہے. یہ بھی ولایت کا ایک معنی ہے. اب جب یہ ولایت کے میں معنی کرتا ہوں تب مجھے پتا لگتا ہے یہ معنی, یہ معنی ولایت کے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. یہ معنی یہ بتلاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کسی کے حکم کے نیچے موجود ہے. کسی کی ولایت ایسی بھی ہے جو پوری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اب وہ جس نے پوری کائنات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے تو اس ولایت کے اپنے مقامات ہیں. ان مقامات میں جو جس سے پہلے ہوتا چلا جائے گا وہ اس سے افضل ہوتا چلا جائے گا. جو ہوتا چلا جائے گا وہ اس سے افضل ہوتا چلا جائے گا. اب اگر نبی نے کہہ دیا کن تو نبیین و آدم بین الماء والتین, تو ابھی جب آدم نہیں بنا تھا نبی موجود تھے, نبی موجود تھے, ولی موجود تھا. نبی اور ولی اگر آدم سے پہلے موجود ہیں تو اب آدم کے بعد جتنے آئیں گے ان دو کو چھوڑ کر, اور ان کے ساتھ جو انوار ہیں ان کو چھوڑ کر جتنے بھی آئیں گے, یہ سب خود بخود ان سے بافضیلت. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. یعنی میں آپ کو اگر یہ روایت سے میں نے بتایا, اگر عقل کی دلیلوں کو پر آ جاؤں اور ولایت کے معنی کروں تو پوری عقل خود کہے گی کہ اہل بیت سے خدا کے بعد کائنات میں اہل بیت سے افضل کوئی نہیں ہے. اس کائنات میں افضلیت اللہ کو حاصل ہے, اللہ کے بعد پیغمبر کو, اور پیغمبر کے بعد آپ کی اولاد سے جو معصومین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, یہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں. ان کی ولایت جن کو نبوت عطا کرتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. کبھی جا کر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں حتی علماء اہل سنت کی تفسیر دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کا سلسلہ رکھا تھا وہ اس لیے رکھا تھا کہ بعض روایات کے مطابق آپ نے ذرا سا تعمل کیا تھا ولایت علی میں. لہذا ہمارے پاس وہ مقامات اپنی جگہ محفوظ ہیں. علماء اہل سنت کی, اہل سنت کا قصور صرف اتنا ہے, انہوں نے امامت کا معنی ہی غلط کیا. جنہوں نے امامت کا معنی غلط کیا ہے ان کے لیے امامت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی انہیں سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن شیعوں کے نزدیک امامت نبوت کی طرح سے الہی عہدہ ہے, اور اللہ نے, ہم نے نہیں کیا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نہیں کرتے کہ ہم کسی نبی کو کسی دوسرے نبی سے افضل کہہ دیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ ہی نے, جس نے انہیں امام بنایا ہے, اللہ ہی نے ان تمام آئمہ کو, تمام آئمہ کو, صرف امیر المومنین نہیں, تمام آئمہ کو پیغمبر کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ان کو ان سے افضل رکھا ہے. اور انہی کی افضلیت کی ایک اہم دلیل وہ بھی ہے کہ جب انشاءاللہ حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ ثابت کریں گے کہ نبوت کے درجے اپنے مقام پر, امام کا مقام اپنے مقام پر. میں بہرحال آپ کے لیے سلسلے میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں اس اعتبار سے کہ گفتگو کا سلسلہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اتنا بکھری بھی گفتگو کروں, لیکن خواہش میری صرف یہ تھی آج کہ میں آپ کو گفتگو کے وہ جہت بتا سکوں کہ جن جہتوں میں جا کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور وہ تمام کی تمام جتنی بھی ابحاث ہیں، جتنی بھی یہ دلائل ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ آئمہ کی جو افضلیت ہے پیغمبر کو چھوڑ کر، وہ تمام کے تمام انبیاء پر وہ ثابت ہے، اور یہ ہم نے نہیں ثابت کیا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ پروردگار کی جانب سے. دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد، وارث حقیقی اہل بیت علیہم السلام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرما، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارِ الٰہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان فرما. بارِ الٰہ ہمارے جتنے مریض ہیں خصوصاً جنہوں نے شفا کا کہا ہے، اس جمع حاضرین میں جتنے مریض ہیں اور ان حاضرین کے جتنے مریض ہیں بارِ الٰہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے ہمارے بے گناہ قید ہیں بارِ الٰہ بالخصوص شیخ ابراہیم زگزہ کی، ان کو بارِ الٰہ جلد از جلد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بارِ الٰہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین اور میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما. بارِ الٰہ تمام استکباری قوتوں کو، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہ بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.